الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے جو پچھلے کچھ ہفتوں سے درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے یعنی سورہ بنی اسرائیل کی ان خاص آیات کے درس کا تو اس کو ریزیوم کرنے سے پہلے آج کے موقع کی مناسبت سے چند باتیں کرنی تھی. مڈل ایسٹ میں غالباً آج 14 شعبان ہی ہے تو پاکستان میں غالباً کل ہوگی 14 شعبان. تو اس حساب سے مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ 15 شعبان کی رات ہوگی. تو 15 شعبان کی رات کی فضیلتوں کے بارے میں ہم پچھلے کئی سالوں تفصیل کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو کچھ غلط آرائیں ہیں جن سے کہ ہمارے علماء اتفاق نہیں کرتے تو ان کو دلیلوں کے ذریعے سے واضح کر چکے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے اور کیسے ثابت ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. تو اس وجہ سے اس بحث کو ہم نے دوبارہ تو نہیں کرنا. ہم نے جو مجلس کا واٹس ایپ میسج بھیجا تھا سب کو تو اس کے اوپر اس بیان کا لنک بھی بھیج دیا تھا کہ جس بیان کے اندر یہ ساری دلائل وغیرہ ڈسکس ہو چکے ہیں. تو اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بحث سے جو ہے نا وہ باہر آ جانا چاہیے کہ یہ فضیلت ہے کہ فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیٹس گیٹ اٹ اوور اینڈ ڈن وتھ اینڈ لیٹس موو فارورڈ. ٹھیک ہے, جس کو عبادت کرنی ہے وہ عبادت کرے اور جس کو نہیں کرنی ہے وہ نہ کرے. یہ فرض اور واجب تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, یہ نفل اور مستحب کے درجے میں آتا ہے. تو اس کا مطلب جہاں یہ ہے کہ جو کرنا چاہے وہ کرے, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو نہ کرنا چاہے تو اب آپ اس کے پیچھے بھی نہیں پڑیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فرض اور مستحب فرض اور واجب نہیں ہے تو اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے بحث کریں کہ جی یہ ہے کہ نہیں ہے. بھائی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے علماء کی تقلید کریں, جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں تو ہم ان کی تقلید کریں اور ان کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے وہ ہمیں جو کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ ہم کریں, تاکہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے نہ بنیں. علماء کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اس سے لازم آتا ہے. اس کی بڑی تفصیل ہے, پچھلے ہفتے کلاس کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کری ہے جو ہماری دین اسینشلز فار مین کی کلاس ہوتی ہے. جہاں تک دوسروں کا معاملہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہے, تو وہ بھی اکثر وہی لوگ ہیں جو کہ علماء کی ہی تقلید کر رہے ہیں. وہ بھی تقلید میں ہی یہ بات کہہ رہے ہیں, ان کے پاس بھی کوئی 100% ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ دلائل کیا ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی ساری حدیثیں نہیں پتا, ان کو بھی ساری چیزیں نہیں پتا کہ جی کیسے ہے کیوں نہیں ہے. وہ بھی علماء کی تقلید کر رہے ہیں. تو جب وہ علماء کی تقلید کر رہے ہیں نا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑیں, کیونکہ جب علماء کی تقلید کی جاتی ہے تو نفس پرستی اس میں سے نکل جاتی ہے. ہمارا ایشو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ اپنے علماء کی تقلید کیوں کر رہے ہیں, وہ ہمارے علماء کی تقلید کیوں نہیں کر رہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے علماء کی سارے تقلید کرنا شروع ہو جائے, جیسا ہم چاہتے ہیں ساری دنیا ویسی بن جائے. یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا گول, یہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے جو کہ ہمارے رب نے ہمارے ذمہ لگایا ہے, وہ یہ ہے کہ انسانیت نفس اور شیطان کی تقلید کرنے کی بجائے, نفس اور شیطان کی اتباع اور پیروی کرنے کی بجائے رحمان کی پیروی کرنا شروع ہو جائے. یہ ہے مسلمان کا گول، یہ ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد کہ اپنے آپ کو بھی اسی راستے پہ ڈالے، نفس و شیطان کی تقلید اور اتباع اور پیروی جو بھی کہنا چاہیں اس کی بجائے جو ہے وہ رحمان کی پیروی کرنا شروع ہو جائے، رحمان کی اتباع کرنا شروع ہو جائے. تو بھائی از لانگ ایز سمون از فالوئنگ ہز علماء تو وہ نفس و شیطان کی پیروی نہیں کر رہا ہے، تو اب ہمیں اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے. ہاں دلائل دیتے کیوں ہیں پھر، یہ ساری ڈسکشنز کریں کیوں، ہمارے علماء کیوں کرتے ہیں، ہم نے پچھلے سالوں کے اندر یہ بیانات کرے کیوں، وہ صرف ڈیفنس کے لیے کرے، صرف ڈیفنس کے لیے کرے تاکہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر یہ بات نہ آ جائے شیطان کی طرف سے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ غلط باتیں بتاتے ہیں ہمیں، ان کے پاس کوئی دلائل ہے نہیں، ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے، بس ایسے ہی انہوں نے نا اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ہمیں اس راستے کے اوپر ڈال دیا. تو اس کے راستے میں، اس شیطانی وسوسے کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ ڈیفنسو اپروچ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آفینسو اپروچ نہیں ہوتی کہ جی وہ یوں کر کیوں کرتے ہیں اور یوں ایسا کیوں ہوتا ہے ویسا کیوں ہوتا. تو بہرحال اتنی سی بات ہے، باقی 15 شعبان کی فضیلت جو حدیثوں سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے. قبیلہ بنی کلب کے جتنے بکریوں کے بدن پر بال ہوتے تھے اس سے زیادہ انسانوں کو انسان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں ان کے گناہوں کو. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھئی چغل خوری کرنے والے کو معاف نہیں کرتے اور جو ایسا کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتے، چار پانچ اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں کہ جی ان ایسا ایسا کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اگر وہ خصلتیں پاتے ہیں کہ ہم کسی کی چغل خوری کرتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، یا تکبر کی وجہ سے اس بال اظہار کرتے ہیں کہ اپنے اظہار کو جو ہے وہ ٹکنے وہ نیچے لٹکاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں اگر انوالومنٹ، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. باقی اس رات کے اندر کیا کیا عبادتیں ہیں تو اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی نفل عبادت جو کہ انڈیویجولی کری جائے وہ انسان کر سکتا ہے. نفل عبادتوں کے بارے میں ہمارے علماء کا بہت کلیئر موقف ہے دلائل کے ساتھ کہ نفل عبادتیں جو ہیں وہ جماعت کی شکل میں نہیں کی جاتی ہیں، وہ انڈیویجولی کرنے کا کام ہے. تو نمازیں ہم نفلی پڑھ سکتے ہیں، دو دو رکعت کوئی بھی صورتیں اس کے اندر پڑھیں، کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں کہ یہ والی صورت پہلی میں لگائیں گے یہ دوسری میں لگائیں گے. تلاوت یہ سب آپ کا کام ہے، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں، یہ بھی عبادت کا کام ہے. دعائیں مانگنا، اب دعا مخل عبادہ کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، تو اس رات میں دعائیں مانگیں کہ اے اللہ جن لوگوں کی آپ نے بخشش فرمانی ہے تو ان کے اندر میرے نام کو بھی شامل فرما دیجیے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور نیکی کام کر سکتے ہیں تو وہ اس رات کے اندر کیا جا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تھے اس رات میں، تو اس وجہ سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کلیئرلی لکھا ہے، بتایا ہے کہ اس کو لازم بنا لینا کہ جی جب شب برات آئے گی، پندرہویں شعبان کی تاریخ آئے گی تو لازم ہے کہ قبرستان جانا ہے، تو یہ اس عمل کو بدعت بنا دے گا. تو کبھی کبھار آپ چلے جائیں، کبھی نہ بھی جائیں، اس طرح سے اگر جائیں گے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ کہ جو 15 شعبان کا روزہ کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ایون ہمارے علماء نے تھوڑا تھوڑا سا مختلف لکھا ہے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بہت کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ 15 شعبان کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کہ 15واں کیا ہی آپ نے روزہ رکھنا ہے کیونکہ یہ اس رات کے بعد کا دن آتا ہے تو اس کی فضیلت خاص کوئی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو ایام بیض ہوتے ہیں جن کے اندر چاند کامل ہوتا ہے، 13ویں کی رات، 14ویں کی رات اور 15ویں کی رات، یہ ہر مہینے، ہر قمری مہینے میں اس کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے. جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے، اسی طریقے سے ایام بیض کا روزہ بھی مسنون ہے. تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی رکھے گا تو یہ بدعت نہیں بنے گا، لیکن اگر اس نیت سے رکھے گا کہ نہیں 15 کے ہی روزہ رکھنا ہے کیونکہ اب 15 کی رات کے بعد یہ دن آیا ہے تو اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، تو اب اس کا دوسرا معاملہ ہو جائے گا. بہرحال یہی چند باتیں اس کے اندر، تو اتنا سا کافی ہے میرے خیال میں، باقی ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے جن آیات کی تفسیر چل رہی ہے تو ان کے اندر سے ہم نے آیت نمبر 34 پچھلے ہفتے شروع کر دی تھی، جس کا پہلا حصہ تھا یتیموں کے حقوق کے بارے میں کہ ولا تقربوا مال الیتیمی، کہ قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے پاس اللہ باللتی ہی احسن، سوائے اس کے کہ ایک احسن طریقے کے ساتھ ایک اچھے انداز میں جاؤ، یعنی اس کا مال جو ہے وہ اسی کے اوپر خرچ کرنے کی نیت سے اس کے مال کو استعمال کر سکتے ہو، اپنے اخراجات میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. حتیٰ جب لوگ اشدہ، اور اس کو مال اس وقت تک حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ اس عمر تک نہ پہنچ جائے جب تک وہ جب وہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہو جائے، اپنے نفع و نقصان کا اس کو شعور حاصل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں بلوغت کا حاصل ہو جانا. تو یتیم کی بلوغت کی عمر شریعت نے 15 سال لکھی ہے کہ 15 سال کے بعد پھر آپ کسی کو یتیم نہیں کہہ سکتے، اور کچھ کتابوں کے مطابق 18 سال بھی لکھی ہے کہ 18 سال تک جس کا باپ مرا ہوا تھا تو 18 سال کی عمر تک وہ یتیم کہلائے گا، 18 سال کے بعد وہ یتیم کی کیٹیگری سے باہر نکل آتا ہے. تو اب یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی میں 40 سال کا ہو چکا ہوں میں ابھی تک یتیم ہوں بےچارا، رائٹ؟ تو یہ بےچارگی والا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے 18 سال کے بعد، آپ یتیم رہتے ہی نہیں ہیں شریعت کے اعتبار سے. تو یہ ساری تفصیلی بحث ہم پچھلے ہفتے میں کر چکے ہیں. اس آیت کا دوسرا حصہ تھا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب اس کے تحت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. تو معاہدات کی تکمیل اور تعمیل کا حکم، یہ ان احکام کے سلسلے کا 10واں حکم ہے. 10واں حکم عہد پورا کرنے کی تاکید ہے. عہد دو طرح کے ہیں، ایک وہ عہد جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، جیسے ازل میں بندے کا یہ عہد کہ بے شک اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اس عہد کا لازمی اثر اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی ہوتا ہے. یہ عہد تو ہر انسان نے ازل میں کیا ہے، خواہ وہ دنیا میں مومن ہو یا کافر. یعنی جو الستو بربکم قالو بلا شہدنا، یہ جو عالم الست میں عہد ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، وہ تمام کی تمام انسانیت کے ساتھ لیا تھا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، عالم ارواح میں یہ معاملہ ہوا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مختصر سا جسم بھی عطا فرمایا. یہ جسم جو ہے وہ چھوٹا تھا، مکمل اس سائز کا نہیں تھا جس سائز کا ہم ہوتے ہیں. تو ایک جسم بھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہاتھ، جس کی حقیقت سے ہم ناواقف ہیں، آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، تو آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کے تمام بیٹے اور بیٹیاں باہر نکل آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اذن سے ان کے پشتوں سے، جو آدم علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولاد تھی، ان کی پشتوں سے ان کے بیٹے اور بیٹیاں جتنے بھی پیدا ہونے تھے دنیا کے اندر، وہ سارے باہر نکل آئے. پھر اس کے بعد ان کی پشتوں سے ان کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ سب باہر نکل آئے، حتیٰ کہ آخری وقت تک، سور پھونکے جانے تک، جتنے انسانوں نے اس دنیا میں آنا تھا وہ سارے کے سارے انسان اپنے ماؤں اور باپوں کے پشتوں سے باہر نکلے. باپوں کے پشتوں سے باہر نکلے، اس کی کوئی تصریح ویسے ہے نہیں، لیکن ایک بہت اہم اس کے اندر نقطہ کیا ہے کہ یہ جو نکلا نا معاملہ انسانیت کے باہر آنے کا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ذرا سے غور کریں تو بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. ہم آج تک سمجھتے رہے تھے کہ ساری کی ساری انسانیت ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلی، حدیث کے الفاظ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن علماء نے اس کی جو تفسیر بیان کری ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں نکلی، اور بلکہ قرآن کی آیت میں بھی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت سے باقی نکلے. تو اب حدیث کے الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ڈائریکٹ نکلے، قرآن کے الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پیٹ سے نکلے. تو اب ان دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ علماء نے اس کی تطبیق یہ کری کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے آدم علیہ السلام کے بیٹے نکلے اور بیٹیاں، اور بیٹوں کی پشت سے ان کے بیٹے بیٹیاں نکلیں اور ان کے بیٹوں کے پشت سے ان کے بیٹیاں بیٹیاں بیٹے بیٹیاں نکلیں. سبحان اللہ, ذرا سا غور کریں تو کیا بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس وقت بھی واسطوں کا نظام برقرار رکھا. واسطوں کا نظام, بلا واسطہ کام نہیں ہوا, کہ ساری انسانیت بلا واسطہ آدم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے, ڈائریکٹ آدم علیہ السلام سے سارے نکل آئے. نہیں, یہ بھی تو کر سکتے تھے, کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ بہت آسان تھا کرنا, لیکن بیچ میں بیٹوں کو واسطہ بنایا. اور کوئی اپنے باپ کے بغیر اس دنیا میں نہیں آیا, ایون اس زمانے میں بھی, ایون اس عالم میں بھی کوئی باپ کے بغیر نہیں آیا, سب باپ کے ساتھ آئے. واسطوں کا نظام, واسطوں کے بغیر اللہ تعالیٰ نے سسٹم نہیں بنایا اس دنیا کا. تو وہاں پر پھر جب سارے کے سارے باہر نکل آئے اور سب کے چونٹیوں برابر جسم تھے, یعنی جسم تھے, کیونکہ روح جو ہوتی ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا, وہاں پر سب کے پاس جسم تھے, لیکن وہ جسم ایسے نہیں تھے بلکہ بہت چھوٹے تھے. حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے چونٹیوں کے برابر جسم تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا, سب سے پوچھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت جو جسم تھا, علماء فرماتے ہیں کہ اس جسم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی تھی, وہ دنیا میں آیا نہیں تھا, دنیا میں اس نے چیزیں پکائی کھائی نہیں تھی, ان کی نرو نرشمنٹ نشو نما نہیں ہوئی تھی, تو ان کو دنیا دیکھے بغیر یہ رب کا کانسیپٹ کیسے سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو کہ تربیت کرتا ہو. اور تربیت کیا چیز ہوتی ہے؟ تربیت یہ کام ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کے ساتھ, یعنی جو جو اس کی نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس ہیں, ان تمام نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس کی رعایت کے ساتھ کا خیال رکھتے ہوئے کسی چیز کو درجہ بدرجہ حد کمال تک پہنچایا جائے, تدریجن اس کو ابتدا چھوٹے سے کی جائے اور اس کو اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے درجہ کمال, یعنی جو اس کی ایکسٹریم لمٹ ہو سکتی ہے وہاں تک اس کو پہنچایا جائے, اس کو تربیت کہتے ہیں. تو رب تربیت کرنے والا ہوتا ہے, اور ابھی تو اللہ تعالی نے تربیت کری ہی نہیں تھی انسان کی, اس لیے کہ انسان کی تربیت جو ہے وہ تو دنیا میں آنے کے بعد ہونی ہے, تو ابھی تو یہ ہو ہی نہیں تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو سوال پوچھا تو اس کا جواب سارے انسانوں نے کیسے دے دیا؟ تو اس کا جواب علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تربیت تو نہیں فرمائی تھی, لیکن ان تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کا اتنا منیمم اماؤنٹ دے دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھ سکتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اب اس کی کیا تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدن عطا فرمایا, اس بدن کے ساتھ جو ہے وہ ان کی روح کو جوڑا, اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے کی صلاحیت عطا فرمائی, دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی, اس لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا اعلان تھا یہ ساری انسانیت نے بغیر حجاب کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سنا. اس میں واسطہ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے, یہاں واسطہ نہیں رکھا, ڈائریکٹ اپنا حکم, اپنا یہ سوال جو ہے وہ ساری انسانیت کو سنوایا, اور اپنی زیارت بغیر کسی حجاب کے ساری انسانیت کو کروائی. تو اب یہ سارا جو پروسیس ہوا, اس سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, ہم سب کو جو ہم بیٹھے ہوئے نا سارے کے سارے, ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہی ہمارا رب ہے. تو اس کے بعد جب انسانیت نے جواب دیا, بلا یا رب, بے شک کوئی شک نہیں اس بات کے اندر کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ تھا وہ وعدہ الست جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہم سب سے لیا ہے. اب اس وعدے کو کتنے لوگوں نے یاد رکھا, کتنے لوگوں کو یاد آتا ہے یہ وعدہ؟ تو ہماری تاریخ کے اندر ایسی شخصیتیں گزری ہیں, مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے نہیں لکھا ہے کہ جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ولی گزرے, تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ دن ایسے یاد ہے کہ گویا میں ابھی بھی اس کو دیکھ رہا ہوں. ایسے ان کو وہ دن یاد تھا. اسی طرح اور بھی شخصیات ہماری ہسٹری کے اندر گزری ہیں, لیکن عمومی طور پر انسان کو وہ دن یاد نہیں ہوتا کہ جی وہ سارے معاملات کیسے پیش آئے تھے, اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا تھا وغیرہ. تو اس کا پھر مسئلہ یہ بیان کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں صراحتاً یاد نہیں رہتی, لیکن ان کا اثر ہماری طبیعت کے اندر ہو جاتا ہے, ہماری بنیاد کے اندر, جس کو کہتے ہیں نا اردو کے اندر خمیر کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے, فطرت میں وہ چیز آ جاتی ہے, طبعاً چیز آ جاتی ہے. جیسے کہ علماء نے لکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اب اس بچے کو کیا پتا اذان کیا ہوتی ہے, مسلمان ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے کہ جی سب سے پہلے اللہ کا نام پڑے اس کے کان کے اندر, بائیں کان میں بھی دائیں کان میں بھی اللہ کا نام پڑے. لیکن وہ اس کو یاد رہتا ہے نہ؟ تو اس کو یاد رہتا ہے. ہمیں کبھی یاد, کسی کو یاد ہے آپ میں سے کہ جی ہماری مجھے اذان کس نے دی تھی, کیسے دی تھی, وہ صاحب جو تھے ان کی داڑھی کیسی تھی, ان کا چہرہ کیسا تھا, کہاں کے تھے, کچھ بھی یاد نہیں ہے ہمیں. لیکن وہ جو چیز ہمارے کانوں کے اندر پڑ جاتی ہے تو اس سے ہماری طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام داخل ہو جاتا ہے, کسی کو یاد نہیں رہتا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کام ہیں, جیسے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت اگر معنی کو سمجھے بغیر کی جائے تو وہ بھی بے فائدہ نہیں ہوتی ہے. صرف پڑھنے سے ان الفاظ کا ایک اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اثر جو ہے اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے, ثواب کے طور پر لکھا جاتا ہے. بلکہ اللہ نے اسی وقت دل میں بات ڈالی کہ یہ جو اثر ہے نا چیزوں کے سننے کا اور دیکھنے کا جو اثر ہوتا ہے, یہ تو کنفرمڈ ہے طریقہ علاج کے اندر بھی. یہ جو جن کو کہا جاتا ہے روحانی طریقہ علاج, اصل میں وہ ہوتے نہیں ہیں روحانی طریقہ علاج, لیکن جن کو کہا جاتا ہے, پڑھ کر کے پھونک دینا, فلانی سورت پڑھنے سے یہ اثر ہو جاتا ہے, اس سورت کو اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے اور اتنے وقت میں پڑھ لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ یہ بیماری دور ہو جاتی ہے, اس سے جو ہے یہ آپ کا رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, یا اس سے جو ہے وہ آسیب دور ہو جاتا ہے, جادو کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. معوذتین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا اور جادو کا اثر جو ہے وہ ہر آیت کے اوپر ایک ایک گرہ کا اثر ختم ہوتا گیا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف آوازیں ہیں. آل آف دس از ووکلز, ساؤنڈز. یہ ساؤنڈز ایسے ہیں کہ جن کا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہمارے اوپر کیسے افیکٹ کر رہی ہیں, یہ ہمارے اندر کیسے داخل ہو رہی ہیں. داخل تو اسی کان سے ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اندر جا کر کے یہ کیا اندر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس جادو کا اثر دور ہو رہا ہوتا ہے, اس نظر کا اثر دور ہو رہا ہوتا ہے. پروسیس ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, لیکن یہ آوازیں ہوتی ہیں اپنا عمل کر رہی ہوتی ہیں, تب ہی طور پر اندر جا کر کے ہمارے فطرت کے اندر یا ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے ان کی وجہ سے چینجز آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کہ جب ہم پیناڈول کی گولی کھاتے ہیں تو وہ گولی جا کر کے جس طرح سے ہماری بلڈ سٹریم کے اندر داخل ہوتی ہے, پھر وہاں پہ جا کر کے وہ کیا اینٹی باڈیز کو جو بھی ہے ڈاکٹرز کی لینگویج, وہ وہاں پہ بھی عمل کرتی ہے, وہ کرتی ہے, ایسا کرتی ہے, ویسا کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے اس کا بخار اترنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی دن کے بعد پھر بھلا چنگا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس نے ایک اثر کیا نا. اب یہ اثر جو ہے وہ ہمارے جو میڈیکل انسٹرومینٹس ہیں, وہ انسٹرومینٹ جو ہے وہ آج کے دور کے اندر ان چیزوں کو گیج کر سکتے ہیں, میجر کر سکتے ہیں, پہلے یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اسی طریقے سے آوازیں اثر کرتی ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر ڈال دیا, اور اسی کو کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جو کہ ہر انسان کے دل میں, ہر انسان کے خمیر میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. اس کی وجہ سے ہر انسان خواہ وہ کافر ہو, خواہ وہ مسلمان ہو, ایمان والا ہو, مرتد ہو, ایتھیسٹ ہو, ایگنوسٹک ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ اپنے رب کو نہ صرف پہچانتا ہے, اس کی معرفت رکھتا ہے, بلکہ وہ اپنے رب سے محبت بھی کرتا ہے. ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو, وہ اسی معرفت کی وجہ سے, اسی فطرت کی وجہ سے نہ صرف اپنے رب کو پہچانتا ہے بلکہ اپنے رب سے محبت بھی رکھتا ہے. اب اس کا اظہار وہ کن شکلوں میں کرتا ہے؟ کچھ انسان جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں, اور کچھ انسان کسی بت کے سامنے اس کو اپنا الہ تسلیم کرتے ہوئے اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن رب کی محبت کافر کے دل میں بھی ہوتی ہے, جو کہ قرآن سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے.
حجاب کے پیچھے رکھیں گے اور یہ ان کافروں کے لیے سزا ہوگی، کیونکہ وہ بھی اس دن اپنے رب کا دیدار کرنا چاہیں گے لیکن ان کو اس دیدار سے محروم کر کے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، یہ بھی ان کی سزا کی ایک شکل ہوگی۔ تو اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا کہ کافر بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد کیا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، اب اس عہد کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے اوپر جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ اس کا لازمی اثر، اس عہد کا لازمی اثر کیا تھا؟ احکام کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی۔ احکام کی اطاعت، یہ نہیں کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، السلام علیکم، اب آپ جائیں اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ نہیں، رب کا مطلب کیا کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ میں اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، وہ سب کا سب اے اللہ آپ کا دیا ہوا ہے۔ آپ میری تربیت کرنے والے بھی نہیں ہیں خالی، بلکہ آپ میری پرورش کرنے والے بھی ہیں۔ رب پرورش کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور پرورش کے لیے جتنی ضروریات ہوتی ہیں وہ رب پورا کرتا ہے۔ تو کسی کو اپنا رب مان لینا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات بھی مانی جائے، اس کی اطاعت کری جائے۔ اب یہاں پر ایک اور عجیب نقطہ، وہ کیا کہ عالم الست میں اللہ تعالی نے اپنا دیدار کروایا بلا کیف، بلا حجاب، بالکل ڈائریکٹ اپنی زیارت بھی کروائی، اپنی آواز بھی سنوائی۔ اب اس کے بعد اس دنیا میں کیا ہوا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اس دنیا کے اندر جب انسان آ جاتا، بچہ ہوتا، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہو جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اپنا دیدار کرواتے، آ جاتے کسی طرح سامنے اور کہتے یاد کرو وہ دن، یاد کرو وہ دن کہ جس کے اندر میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، اور تم نے اقرار کیا تھا کہ میں تمہارا، کہ آپ میرے رب ہیں، تو اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ نماز پڑھو، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زکات دو، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یتیموں کے مال قریب نہ جاؤ۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، کیا مشکل تھی اس کے اندر؟ اللہ نے ایسا نہیں کیا، کر سکتے تھے، اس دنیا کے اندر ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرما دیتے، بھائی جنت میں اگر عطا فرمائیں گے تو دنیا میں کیوں نہیں عطا فرما سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، لیکن نہیں فرمائی، ہمیں یہ آنکھیں عطا نہیں فرمائی، ہمیں ایسے کان عطا نہیں فرمائے۔ اگر ہمارے سامنے آ جاتے تو دو باتیں ہوتی، ایک تو یہ کہ ہم خوف کے مارے تھر تھرانا کا شروع کر دیتے، اللہ رب العزت سامنے، اللہ کی کیا بات، ہماری کیا بات، ہمارے بس میں ہے کہ اس وقت انکار کر دیا جائے؟ بھائی عالم الست میں کافروں نے بھی اقرار کیا تھا، اللہ تعالیٰ سامنے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی نہیں کہنے کی، سامنے تھے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو دنیا میں اگر سامنے آ جاتے، کسی کی مجال ہوتی نہیں کہنے کی، کسی کی مجال نہ ہوتی۔ لیکن اگر کوئی ہوتا ابلیس جیسا بدبخت، کوئی ہوتا ہمارے جیسا ذرا ٹیڑھا مزاج والا، اور کہتا ٹھیک ہے بھائی، آخر میں بھی میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں نہیں مانتا آپ کی بات، جیسا کہ کافر قیامت کے دن کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائیں گے، اپنی زیارت نہیں کروائیں گے، اس سے کلام فرمائیں گے، اے میرے بندے تو نے زندگی میں ایسا ایسا کیا، تو کافر کیا جواب دے گا؟ اے اللہ، واٹ از یور پروف، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ میں نے ایسا ایسا کیا؟ آپ جو یہ ساری چیزیں گنوا رہے ہیں تو مجھے تو یہ سب پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پہلا پروف عطا فرمائیں گے کہ جی تمہارے نام اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہے گا میں تو اس نام اعمال کو جانتے ہی نہیں، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لے آئیں گے، بھئی یہ تمہارے نام اعمال لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین، کہے گا میں ان کو بھی نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ لوہے محفوظ دکھائیں گے کہ دیکھو لوہے محفوظ کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے ایسا ایسا کیا، کہے گا لوہے محفوظ میں اس کو بھی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے وہ ہر چیز کو ڈینائی کر دے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، یا وہ کہے گا میں تو صرف وہ گواہی مانوں گا جو کہ میرے اپنے وجود سے ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور پھر اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے کان بولیں گے، اس کے جسم کے سارے اعضاء بولیں گے، اب وہ ڈینائی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کا اپنا وجود بول رہا ہے. پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا مطلب؟ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ کی بات سن کر کے بھی اللہ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اللہ کے سامنے بھی مکر جاتے ہیں, قیامت کے دن بھی مکر جائیں گے. تو دو پاسبلٹیز ہو سکتی تھیں, یا تو یہ کہ اللہ کو دیکھ کر کے ایسا ہمارے اوپر روب تاری ہوتا کہ سارے کہتے ہاں بالکل ہیں, ہمارے پاس تو کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں, پھنس گئے سارے کے سارے. دوسرا یہ ہوتا کہ منع کر دیتے, اور منع کرنے کے بعد پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی اس کے بعد, کیونکہ اللہ رب العزت کو منع کر دیا, اب ڈائریکٹ جہنم, اب کیا آپ کے پاس رہ گیا ابھی کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا, بلکہ ہمیں موقع دیا, ہمیں وقت دیا, ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اپنے بندوں کو بھیجا اس دنیا میں جو کہ ہمارے جیسے تھے, ہمارے درمیان والے لوگ تھے, ہمارے ساتھ رہنے والے, اٹھنے بیٹھنے والے, کھانے پینے والے, ان کو بھیجا. تو ایک طرح سے ہمارے لیے آسانی بھی ہو گئی, اور دوسری یہ کہ ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہو گئی کہ بھئی تمہارے اندر جو یہ ایک خدا بیٹھا ہوا ہے, جھوٹا خدا جس کو نفس کہتے ہیں, تو اس نفس کو جو ہے نا میرے سامنے تو تمہاری مجال نہیں ہو سکتی کہ اس کو کچل سکو, اس کو تم یعنی میرے سامنے تو اس نفس کی مجال نہیں ہوگی کچھ کر سکے. تو اس نفس کی جو اصلاح کرنی ہے, جو کہ میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے اس دنیا کے اندر کہ تم نے اس نفس کی اصلاح کرنی ہے, تزکیہ نفس کرنا ہے. یہ اصلاح کیسے ہوگی کہ جب تم اپنے جیسے کسی بندے کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ گے, جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو اس کی بات مانو گے, جو تمہارے معاشرے کا امیر کبیر سردار نہیں ہوگا بلکہ ایک نارمل آدمی ہوگا لیکن سچ بولتا ہوگا, دیانت دارانہ زندگی گزارتا ہوگا لیکن ایک نارمل سا آدمی ہوگا, اس کی بات مانو گے تو تم میری ماننے والے بنو گے. میں اپنا زیارت نہیں کرواؤں گا تمہیں, میں اپنی آواز نہیں سنواؤں گا تمہیں اس دنیا میں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی بھی فرما دی اور ہمارے نفس کے تزکیے کا انتظام بھی فرما دیا. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو کہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں, ہم ان کی بات مانیں تاکہ ہمارے نفس کا تزکیہ بھی ہو, ہمارے اندر بھی عاجزی اور انکساری پیدا ہو, اور ہم ویسے بن سکیں جیسے کہ ہمارا پروردگار چاہتا ہے ہمیں بنانا. تو یہ تو پہلا عہد تھا جو کہ ہر بندے نے پروردگار کے ساتھ کیا, اور اس عہد کی اصل کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے حکموں کی اطاعت. اور یہ حکم ہم تک پہنچتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذریعہ استعمال فرمایا, نبیوں کا نظام پہنچایا بنایا کہ وہ ہم تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے ہیں, اور ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اب براہ راست وہ نبی چونکہ ہم تک اپنے احکام نہیں پہنچاتے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ورثاء کو ہمارے درمیان جاری فرمایا, پورا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ جو ورثاء ہیں یہ ان احکام کو کھول کھول کے سمجھا کر کے ہمارے سامنے بیان کریں گے. تو اگر تم ان ورثاء کی بات مانو گے تو بھی تم اللہ کی بات ماننے والے بنو گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اپنے درمیان جو تمہارے اولی الامر ہیں ان کی جب بات مانو گے تو تم رسول کی بات ماننے والے بنو گے, اور جب تم رسول کی بات ماننے والے بنو گے تو تم دراصل اللہ رب العزت کی بات ماننے والے بنو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واسطوں کا نظام اس دنیا کے اندر بنا دیا, اور یہ ہماری اپنی آسانی کے لیے. اگر ایسا نہ ہوتا ہم سارے ہی پھنس جاتے, ہم سارے ہی مارے جاتے. تو یہ تو پہلا عہد ہے جو کہ بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا عہد وہ ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے, حقوق العباد والا معاملہ جس کو کہتے ہیں, جس میں تمام معاہدات سیاسی یعنی کسی ملک کا یا کسی علاقے کا انتظام چلانے کے لیے, جس کو سیاست کہا جاتا ہے. سیاست کا مطلب کہ ملکی امور کو چلانے کے لیے جن باتوں کا آپ کو پتا ہونا ہوتا ہے یا جن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, جن کا علم ہوتا ہے, اس کو سیاست کہتے ہیں. یہ اردو کے محاورے میں جو آج کل کا ماڈرن محاورہ ہے جس میں سیاست کے لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے سیاست. تو معاہدات سیاسی ہیں یعنی ملکی نظام کے اندر یا یہ کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے تو ان کو معاہدات سیاسی کہتے ہیں. یا تجارتی معاہدات کہ جب آپ بیع اور شراء کا کوئی معاملہ کرتے ہیں کسی کو اپنی زبان دے دیتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو لا کر کے اپنا مال دینا ہے اتنے کے عوض میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا, آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کروں گا, میں آپ کے دفتر کے اندر اس وقت سے لے کے اس وقت تک کام کروں گا, یا میں آپ کو جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اتنے ٹائم میں کر کے پورا سبمٹ کروں گا. تو یہ سارے جو ہے وہ تجارتی معاملات ہو سکتے ہیں. اور معاملاتی بھی یعنی معاہدات معاملاتی شامل ہیں جو افراد یا جماعتوں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں. تو یہ جو انسانوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑے بڑے معاہدے بھی شامل ہیں, ملکوں کے درمیان والے معاہدے, تجارتی بڑے بڑے معاہدے, اور ان میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فلانی چیز لا کر کے دیں گے, یا اگر آپ کوئی کام کریں گے تو ہم آپ کو یہ والا گفٹ دیں گے. تو یہ معاہدے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے اندر اگر بد عہدی کریں گے تو اس بد عہدی کا نہ صرف ہمیں گناہ ملے گا بلکہ اس کا اثر یہ بھی ہوگا کہ ہماری اولاد کے دل سے ہماری عزت ختم ہو جائے گی, ہمارا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا, اعتماد ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ اعتماد ختم ہو گیا نا تو پھر اس کے بعد کچھ باقی نہیں بچتا, کیونکہ اصل چیز ہی اعتماد ہے. اب یقین کریں بڑے سالوں علماء اور مشائخ کی صحبت میں رہنے کے بعد, بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد, بڑے مشکل امتحانات دینے کے بعد, اس کے علاوہ تو کوئی خاص مجاہدے کیے نہیں کہ بھئی بہت بڑے بڑے کسی لمبے سفر پہ جائیں یا کچھ, ہاں کچھ سفر وغیرہ کیے تھوڑے بہت, تو ان تمام سفروں کے بعد جو دین کا ایک, اگر آپ پوچھیں کہ جی ایک لفظ کے اندر دین کو سموئیں ایکسپلین کریں تو وہ کیا لفظ ہوگا, تو وہ ہوگا اعتماد. یہ دین سراسر اعتماد ہے, ایمان ہی ہے نا یہ دین. ایمان سے زیادہ کون سی بڑی چیز ہوتی ہے دین کے اندر؟ ایمان ہے جنت ملے گی, ایمان نہیں ہے کچھ نہیں ملے گا, ٹھینگا ملے گا سارا کا سارا. تو ایمان کیا ہے؟ یہ صرف اعتماد ہی تو ہے, صرف اعتماد تو ہے, اور کیا ہے؟ تو یہ دین خالصتاً سراسر اعتماد ہے. اور اگر یہ اعتماد نہ رہا کچھ بھی نہ بچا, کچھ بھی نہ بچا. اعتماد کے خراب ہو جانے سے شک کا بیج شیطان بو دیتا ہے, اور جب شک کا بیج اندر پڑ جائے تو پھر وہ پھلتا اور پھولتا ہے, اور یہ ایک تناور درخت بنتا ہے جس سے پھر یہ شرک میں تبدیل ہو جاتا ہے. شک سے شروع ہوتا ہے, شرک میں بعد میں تبدیل ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پناہ مانگی اپنی دعا میں, اس میں شرک سے پہلے شک سے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بکا من الشک کے والشرک والنفاق وسوء الاخلاق, شک سے پہلے پناہ مانگی, کیونکہ شک is what leads to kufr, which is the same as shirk. دونوں ایک ہی چیز ہے. تو اس وجہ سے نا یہ جو علماء اور مشائخ کے اوپر بد اعتمادی والا مرض ہے نا, بد اعتمادی والا جو مرض ہے جو اس دور کے اندر سر چڑھ کر کے بولتا ہے, کھل کر کے جو ہے وہ اس کو بہت اس کے اوپر فخر کیا جاتا ہے, یہ فروئی اختلاف نہیں ہے. ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ جی وہ ادھر چلی گئیں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا بھی دیا, تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے ان کے عقائد کیا ہیں جو ادھر جا کر کے آپ نے دین سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو ادھر ایڈمیشن کروا دیا؟ کہنے جی 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 کچھ اختلافات ہیں. میں نے کہا کچھ اختلافات نہیں ہیں, بہت میجر اختلافات ہیں, کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے, آپ سمجھ رہی ہیں کہ تھوڑے سے فروئی اختلافات ہیں. فروئی کا مطلب جو درخت ہوتا ہے نا, درخت کے اندر شاخیں ہوتی ہیں, ٹہنیاں ہوتی ہیں, تو ایک درخت کی ٹہنیاں دوسری درخت سے مختلف ہوتی ہیں, تو اس کو کہتے ہیں فروعی اختلافات. جی ٹہنیوں میں ہر ٹہنی دوسرے ٹہنی سے مختلف ہے, تو یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. بھئی آپ نماز جو ہے وہ ایسے پڑھتے ہیں کہ ایسے پڑھتے ہیں, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ تکبیر رکوع کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں, رفع یدین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ فروعی اختلافات ہیں, ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہوتا ہے بنیادی اختلافات کے اندر. بنیاد اگر غلط ہو, جڑ اگر غلط ہو, تنہی اگر غلط ہو, یہ اختلاف معمولی اختلاف نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ جو بات کر رہی ہیں نا چھوٹے چھوٹے اختلافات, یہ چھوٹے اختلافات نہیں ہیں. یہ فروعی اختلافات جو ہیں یہ جڑ ہی مختلف ہے, یہ بنیاد ہی مختلف ہے. یہاں پر اعتماد والی بنیاد ہے. پورا درخت جو دین کا پورا ایک درخت ہے وہ اعتماد کی بنیاد پر ہے, اور یہاں پر پورا کا پورا جو درخت بنایا گیا ہے یہ بے اعتمادی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے. اب اوپر جا کر کے آپ کو لگ رہا ہے کہ جی تھوڑے تھوڑے سے اختلافات ہیں, آپ کو بنیاد کی اصل میں سمجھ نہیں ہے. آپ نے سمجھا نہیں کہ بنیاد ہوتی کیا ہے, ماننا کس چیز کو کہتے ہیں, اعتماد کس چیز کو کہتے ہیں, مشائخ اور علماء کا اس دین کے اندر رول کیا ہے. اصل میں چند نمازیں پڑھا دینا, چند تلاوتیں کر لینا, چند جو ہے وہ ریچولس کو جو ہے وہ آپ کے لیا کر کے کر دینا, کہیں فاتحہ پڑھا دینا, کہیں پہ جو ہے وہ حلوہ پکا کر کے بانٹ دینا, آپ سمجھتی ہیں یہی دین ہے سارا کا سارا. لیکن اس دین کی بنیاد نہیں سمجھی ابھی تک. یہ بنیاد اعتماد پر پڑتی ہے, اسی کی بیسس پر ایمان ہوتا ہے, اسی کی بیسس پر سارا معاملہ آگے چلتا ہے. اور اگر کہیں پہ ایسی تعلیم دی جا رہی ہو کہ جی آپ کو اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں, آپ خود سے پڑھیں, خود سے سمجھیں اور ہماری مان کر کے چلیں, اصل میں اصل میں تو یہ سب بکواس ہوتی ہے, خود سے پڑھیں, ہماری مان کر کے چلیں, اصل میں ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ ایک فالس اسٹرکچر بنایا گیا ہے, اور یہ فالس اسٹرکچر جو ہوتا ہے یہ پوری اس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اتنے میجر ہم مسٹیکس کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پوچھنے کی عادت نہیں ہوتی, ہم گوارا نہیں کرتے لوگوں سے پوچھنا. بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں, بڑے بڑے عمل اٹھا لیتے ہیں, قدم اٹھا لیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں اب کیا کروں. جی بھائی آپ نے تو سب کچھ کر لیا, اب پوچھنے کیوں آئیے, اب پوچھنے کیوں آئے آپ, اب میں کیا بتاؤں آپ کو, جو میں بتا دوں گا تو آپ عمل کر لیں گے اس کے اوپر, کیا کر لیں گے آپ اس کے اوپر عمل. اگر اتنا ہی عمل کرنے کا شوق تھا تو پہلے کیوں نہیں پوچھا. تو یہ بہت میجر غلطیاں ہوتی ہیں جن کا کہ ہمیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اعتماد, ہمارے بچوں کو ہمارے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, اور وہ اعتماد جو ہے سچ بولنے سے اور وعدے کو پورا کرنے سے ہی آئے گا. اگر یہیں پہ غلطی کر جائیں گے نا تو پھر یہ اعتماد خراب ہو جائے گا, اس کے بعد پھر وہ دوسروں کے اوپر اعتماد کیا کریں گے جو کہ اعتماد کرنے کے قابل نہیں ہیں. بیوی سے ہم وعدے کر لیتے ہیں, پھر بیوی سے وعدے پورے نہیں کرتے. بیویاں جو ہیں وہ شوہروں سے وعدے کر لیتی ہیں, وعدے پورے نہیں کرتی. ہمارے معاشرے کے اندر تو وعدہ کر لینا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہلکا چیز سمجھ لیا گیا. ہمارے ایک انکل تھے, وہ مذاق میں کہتے تھے وہ وعدہ ہی کیسا جو پورا کر دیا جائے. یہ ہے ہمارا سلوگن, یہ ہماری سوسائٹی کا سلوگن ہے. یہ بھی کوئی وعدہ ہوا جو پورا کر دیا جائے, کیونکہ ہم وعدہ کرتے ہیں کس لیے, جان چھوڑانے کے لیے وعدے کرتے ہیں. میرا پیچھا چھوڑ دے کسی طریقے سے, چلو میں ایسے کوئی کمٹمنٹ کر لیتا ہوں, میں ایسے کوئی وعدہ کر لیتا ہوں. اسی وجہ سے پھر ہمارا انشاءاللہ جو ہے نا وہ بن گیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو معاملہ ہوگا, اور نہیں چاہا تو نہیں کروں گا میں یہ کام. تو پھر اس وجہ سے عرب لوگ جن کو انشاءاللہ کا مطلب بھی پتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نو ڈونٹ سے انشاءاللہ. دفتر کے اندر آپ کسی کو کہ نا ہاں انشاءاللہ آئی ول ڈو دس, کہتے ہیں ڈونٹ سے انشاءاللہ, بیکاز اس کو پتا ہے کہ یہ مولوی صاحب جو انشاءاللہ بول رہے ہیں یہ اسی لیے بول رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہتے اصل میں کام. تو کہ اگر اللہ نے چاہا تو معاملہ ہوگا. تو ایسے کمٹمنٹس کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. تو وعدہ جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے. لا دین لمن لا عہد له, میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جی جس جو عہد کا پابند نہیں ہے اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیا نمازیں پڑھتا پھر رہا ہے, کیا جو ہے وعدے کرتا پھر رہا ہے, تو اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد, اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے, اور انسانوں کے ساتھ جو عہد ہے اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. اب یہ جو انسانوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو ان کی کچھ تفصیل حضرت نے لکھی ہے, تو وہ پڑھ لیتے ہیں کہ پہلی قسم کے تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں تو ان سب کا پورا کرنا انسان کے اوپر واجب ہے. وجوب سے یہاں پر مراد فرض، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ جی جس طرح وتر واجب ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ واجب ہے، نہیں، یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام وعدوں کو پورا کرنا یعنی اطاعت کرنا. اور دوسری قسم میں جو معاہدات خلاف شرع نہ ہوں، یعنی انسانوں کے ساتھ جو معاہدات ہم نے کیے ہوتے ہیں تو ان میں وہ معاہدات جو کہ شریعت کے خلاف نہ ہوں ان کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اور جو خلاف شریعت ہوتے ہیں تو ان کا فریق ثانی کو اطلاع کر کے ختم کر دینا واجب ہے. یعنی جس کے ساتھ آپ نے ایک غیر شرعی معاہدہ کر لیا تھا، کوئی ایسی آپ نے تجارتی معاملہ کر لیا جس کے اندر سود انوالو ہے یا جس کے اندر کوئی اور قسم کا بے فاسد انوالو ہے، تو وہاں پر آپ اس کو انفارم کر دیں کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے اپنے دین کے خلاف آپ سے ایک معاہدہ کر لیا ہے، تو اب آپ کو اطلاع دے کر کے میں اطلاعاً یہ معاہدہ ختم کرتا ہوں. تو یہ ختم کرنا واجب ہے. جس معاہدے کا پورا کرنا واجب ہے یعنی اس میں کوئی اختلاف شرع بات نہیں تھی، تو اگر کوئی فریق اس کو پورا نہ کرے تو دوسرے کو حق ہے کہ عدالت میں مرافعہ کر کے اس کو پورا کرنے پر مجبور کرے. یعنی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کے پاس یہ اپنا کیس دائر کر سکے کہ جی میرا اس کے ساتھ یہ ایک ایگریمنٹ تھا. جیسے کہ ہوتا ہے کہ جی ہم جو ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ، کلائنٹس کے ساتھ، تو اس کے اندر یہ کلاز لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ انہوں نے نہیں کیا، پیمنٹ نہیں کری اتنے دنوں میں، یا انہوں نے جو ہے وہ ڈلیوری نہیں کری، تو پھر اس کو کورٹ تک بھی لے جایا جا سکتا ہے. تو کورٹ پہ لے جا کر کے پھر اس کو پورا کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. پھر وہ کورٹ جو ہے اس کے پاس کیونکہ پولیس اتھارٹی ہوتی ہے، دوسرے اس کے پاس سسٹمز ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے پھر وہ اس کو پورا کرواتی ہے. معاہدے کی حقیقت یہ ہے کہ دو فریق کے درمیان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد ہو، اور جو کوئی شخص کسی سے یک طرفہ وعدہ کر لیتا ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ دو فریقوں نے آپس میں ایگری کیا کہ جی میں ایسے کام کروں گا آپ کے ساتھ، اور اس نے ایگری کیا ایسے کروں گا، یا یہ کہ میں ایسے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ ایسے نہیں، ہاں ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ ایسے نہیں کروں گا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جس نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کری، اس نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کری، بس آپ نے اسے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں آپ کو یہ چیز کل تک جو ہے وہ لا کر کے دوں گا، کہ میں آپ کو فلاں چیز دوں گا، یا فلاں وقت آپ سے ملوں گا، یا آپ کا فلاں کام کر دوں گا، تو اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے. اور بعض حضرات نے اس کو بھی عہد کے اس مفہوم میں داخل کیا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ معاہدہ فریقین کی صورت میں اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو دوسرا فریق اس کو بذریعہ عدالت تکمیل معاہدہ پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن اگر یک طرفہ وعدہ کسی کے ساتھ آپ نے کیا تو اس کو عدالت کے ذریعے جبرن پورا نہیں کرا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں نے ایک ساتھ آپس میں اگریمنٹ نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے اب عدالت والا معاملہ اس میں نہیں ہوگا. ہاں گناہگار ضرور ہوگا کہ ایک طرفہ وعدہ کر لیا، اب اس وعدے سے پھر گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا وہ گناہگار لکھا جائے گا، اور گناہ کا پھر جو اثر ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں، دنیا میں اور آخرت میں نمودار ہوگا. تو جو ایسا کام کرتا ہے وہ شرن گناہگار ہوگا، اور حدیث میں اس کو عملی نفاق قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ بھی نفاق کی ایک شکل ہوتی ہے کہ کسی سے وعدہ کر لیا اب اسے پھر گئے. اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، یعنی قیامت میں جیسے اور فرائض اور واجبات اور احکام الہیہ کی پورا کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوگا، ایسا ہی باہمی معاہدات کے متعلق بھی سوال ہوگا. یہاں صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اس کا سوال ہوگا، کانا مسئولا کس کا سوال ہوگا. اب سوال کے بعد کیا ہوگا، تو اس کو مبہم رکھنے میں خطرے کے عظیم ہونے کی طرف اشارہ ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ جی ہاں بھائی ہم آپ سے ذرا پوچھیں گے، تو اب جو پوچھیں گے تو پوچھنے کے بعد اگر آپ نے صحیح جواب نہ دیا تو آپ کے ساتھ کریں گے کیا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس انداز سے ہی مخاطب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو مار پڑے گی یا کوئی پینلٹی لگائی جائے گی، کچھ سزا ملے گی. تو یہ جو سزا ہے وہ مبہم چھوڑ دی گئی. تو اس وجہ سے نا ہم ہیں تو بہت کمزور، ٹھیک ہے، وعدہ کر کے اس کا پورا کرنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نا پھر پروردگار بھی انسان کو آزماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی کچھ نہ کچھ فیکٹرز ایسے آ جائیں گے، کوئی ایسی مصلحت آ جائے گی یا کوئی ایسا لاس سامنے آ جائے گا کہ اگر وعدے کو پورا کر لیا تو ہمیں جو ہے وہ ایک لاس ہوگا اپنے بزنس کے اندر، یا معاملے کے اندر کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو اس وجہ سے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جی ہم عادتاً وعدے نہ کیا کریں, ہر وقت ایک کمٹمنٹ نہیں کر لیا کریں کسی کے ساتھ. فوراً سے کمٹمنٹ کر لینا یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے, یہ اپنے اوپر خامخواہ ایک بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے. بھئی اچھے خاصے آپ ہلکے پھلکے چل رہے تھے, اب آپ نے جا کر کے کھڑے کھڑے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا. اب جب کر لیا تو اب آپ اس کو نبھانا بھی تو پڑے گا نا. اب اس شخص کے ساتھ اگر آپ نہیں نبھائیں گے تو اس کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے, آپ کی اوور آل ایک ساکھ بھی متاثر ہوگی. مارکیٹ کے اندر دکان چلانے والے ایسے وعدہ کرتے ہیں جیسے کہ کینچی چل رہی ہے وعدہ کرنے والی. جی بالکل بالکل جی, وہ درزی, اور درزی تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے سب سے زیادہ وعدہ تو کرتے ہی درزی ہیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ. انہوں نے ہر کام جو ہوتا ہے وہ بہترین انداز میں اور وقت کے اوپر کرنے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے, لیکن درزی کے یہاں وعدہ پورا ہو جائے یہ وہی وعدہ ہے کہ جو وہ وعدہ ہی کیسا جیسا پورا ہو جائے, لیکن بالکل ہمیں فکر نہیں ہوتی ان چیزوں کی. تو اس وجہ سے نا لوگوں سے ہمیں نہ تو وعدے لینے کے اوپر بہت زیادہ کرنی چاہیے, خام خام وعدے لے لیتے ہیں, اتنا زیادہ وعدہ لینے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بھائی ٹھیک ہے, اس کو کہیں آپ کوشش کر لیجئے, آپ ٹائم پہ دے دیجئے گا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں دیں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا, اس نقصان کے آپ ذمہ دار ہو جائیں گے, تو آپ اس کا خیال رکھ لیجئے گا. تو ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر لیں, بہت زیادہ ہم ان سے کمٹمنٹ لیا بھی نہ کریں چھوٹے چھوٹے معاملے کے اندر. ہاں کوئی بہت ہی سیریس معاملے ہیں جن کے اندر کمٹمنٹ کے بغیر بات چل نہیں سکتی ہے, تو وہاں پر تو آپ کو کمٹمنٹ لینی پڑے گی. تو وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ کمٹمنٹ اگر پوری نہ ہو تو اس کے اوپر پھر لیگل ایکشن بھی لیا جاتا ہے. تو جہاں لیگل ایکشن کا معاملہ ہو تو وہاں پر کمٹمنٹ بھی لے لیں, جہاں پر آپس کا معاملہ ہے, گھر کا معاملہ ہے, آپس کے رشتہ داروں کے اندر معاملہ ہے, تو اس کے اندر وعدے کے اوپر اتنا ایمفیسس نہیں کرنا چاہیے, نہ لینے کے اوپر ایمفیسس کرنا چاہیے, نہ کرنے کے اوپر ایمفیسس کرنا چاہیے. اور نیت یہی کرنی چاہیے کہ بھائی میں پھنس جاؤں گا اور یہ دنیا کا معاملہ خالی نہیں ہے, یہ آخرت تک میں پھنسا رہوں گا, اور آخرت کے اندر جو ہے پھر اس کے ساتھ جو میں نے حق تلفی کری ہے تو پھر میرے نیک اعمال جو ہے وہ اس کے سپرد کیے جائیں گے, اور میرے پاس پہلی نیک اعمال کم ہے تو پھر میرا کیا ہوگا. یہ جو ایک خوف ہے نا آخرت کا خوف, یہ ہمارے معاملات کے اندر بھی جھلکنا چاہیے. صرف عبادات نہیں ہوتی ہمارے دین کا حصہ نا, تو معاملات کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جسے پتا لگتا ہے کہ جی بندہ واقعی دیندار ہے کہ نہیں ہے, واقعی متقی ہے کہ نہیں ہے. تو کترانا چاہیے, وعدے کرنے نہیں چاہیے فوراً سے, اور اگر کر لیے ہیں تو پھر اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ اب آپ میری مدد فرما دیں, اب میں نے کر لیا ہے لیکن میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ٹائم کے اوپر ڈیلیور کر سکوں, آپ میری مدد فرما دیں. تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کریں گے بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی ایکسٹرا پیسے لگ جائیں گے, کوئی ایکسٹرا اخراجات آ جائیں گے, کوئی خزانوں میں کمی ہو جائے گی, کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس وسائل کی کمی ہے, کوئی کچھ بھی تو نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کم, تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگیں, لیکن کمٹمنٹ کرنے سے پہلے بھی جو ہے نا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ بڑی سے بڑی الٹی سیدھی کمٹمنٹس کر لیں اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رو رہے ہیں کہ جی ہاں میں تو کر نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو مانگنے کے لیے بھی تھوڑا سا ایک وہ ہونا چاہیے کہ جی ہاں میں نے بھی جو کمٹمنٹ کری ہے نا وہ ضرورت کے تحت کری تھی, تو اب اللہ تعالیٰ اب اس کو پورا کرنے میں آپ مدد فرما دیں. ہمارے جو اکابرین تھے ان کے یہاں کمٹمنٹس کے واقعات ایک سے ایک مشہور ہیں. ایک واقعہ ہمارے حضرت اکثر بیان فرماتے ہیں, آپ کے سامنے وہ بیان کر کے ختم کریں گے, کہ ایک مسلمان مسافر تھا, کسی علاقے میں سفر کرتے ہوئے پہنچا تو وہاں پر جنگل میں اس نے اپنے کھانے کے لیے شکار کا سوچا, تو اس کو کوئی پرندہ یا کوئی ایسا جانور نظر آیا جس کو وہ اپنے تیر سے شکار کر کے پھر اس کو پکا کے کھا سکتا تھا. تو اس نے تیر کمان سے جب اس کی طرف تیر چلایا تو وہ اس جانور کو لگنے کے بجائے وہاں پر اچانک سے ایک بچہ آ گیا جو اس نے دیکھا نہیں تھا, اس بچے کو لگا اور وہ بچہ وہیں پر فوت ہو گیا. اب اس بچے کے جو رشتے دار تھے وہ بھی قریبی تھے, انہوں نے دیکھا بچے کو مرتے ہوئے, دیکھا اس کو بھی دیکھا کہ یہی ہے جس کے ہاتھ میں تیر کمان ہے, اسی نے تیر چلایا ہوگا, تو اس کے اندر وہم کی کوئی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے اس کو آ کے پکڑ لیا, وہ لوگ بھی تھے عیسائی لیکن ملک جو تھا مسلمانوں کا تھا اور یہ مسلمان تھا. تو جب اس سے پوچھا تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں تیر تو میرا ہی جس کو لگا ہے, لیکن میرا ارادہ بچوں کو مارنا نہیں تھا, میں تو شکار کرنا چاہتا تھا, لیکن ظاہر بچہ مر گیا, جن کا بچہ تھا ان کے لیے کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی, غصے میں بھی ہوں گے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کو جو ہے سزا دلوا کے تو لے گئے اس کو قاضی کے پاس. اب قاضی نے جب یہ دیکھا تو بھائی ساری گواہ اپنی طرف تھے, موجود تھے, عینی شاہد تھے, اور معاملہ ایسا ہی تھا کہ اس کے اندر کوئی وہم کی گنجائش نہیں تھی, تو اس کے اوپر پھر سزائے موت کا اعلان کر دیا گیا، جو بھی واقعات تھے اسے معاملہ پورا ہو گیا، سزائے موت کا اعلان ہو گیا۔ اب یہ مسلمان قید خانے میں، تو وہاں پر اس نے جو وہاں کا جیلر تھا وہ بھی عیسائی تھا، کیونکہ علاقہ عیسائیوں کا تھا میجورٹی، تو جیلر بھی عیسائی تھا، اس نے اس جیلر سے کہا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے لیکن میرے اوپر کچھ لوگوں کے قرض ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے قرض کے ساتھ نہ مروں، اس لیے کہ قرض کے ساتھ جو مرتا ہے تو اس کی مغفرت جو ہوتی ہے وہ تو شہادت سے بھی نہیں ہوتی ہے، شہادت سے بھی قرض جو ہے وہ معاف نہیں کیے جاتے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ قرض لوگوں کے اتار دوں، آپ اگر مجھے اتنے دن کے لیے یہاں سے نکال دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں جا کر کے لوگوں کے قرض اتار کر کے وقت پر واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ وہ دور تھا کہ جس میں مسلمان سے وعدہ خلافی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو اس عیسائی جیلر نے اس کے وعدے کے اوپر اس کو نکال دیا اور اس کو کہا ٹھیک ہے جاؤ لیکن وقت پہ واپس آ جانا۔ اب یہ گیا اور دن کٹنے شروع ہوئے، حتیٰ کہ سزائے موت والا دن بھی آ گیا اور یہ واپس نہیں آ رہا۔ اب قاضی نے جب جیلر سے کہا کہ بھئی اس کو لاؤ تاکہ اس کے اوپر سزا جاری کی جائے، تو جیلر نے بتایا کہ بھئی یہاں تو ایسا ایسا معاملہ ہو گیا تھا، تو میں نے تو اس کی بات کے اوپر اعتماد کر کے اس کو جانے دیا۔ تو قاضی نے کہا بھئی یہ آپ نے کیا حرکت کر دی، اب اس کا تو یہی ایک حل ہے کہ جی آپ نے چونکہ اس کو جانے دیا ہے تو اس وجہ سے اس کی جگہ آپ کو سزائے موت ملے گی۔ اب جیلر بھی پریشان، سارے لوگ پریشان کہ یہ تو اپنا ہی بندہ، عیسائی بھی پریشان، یہاں تو ایک مسلمان جا رہا تھا لیکن اب تو اپنا ہی بندہ جا رہا ہے۔ تو جب سارا کا سارا نظام سیٹ ہو گیا کہ جلاد نے اب جو ہے نا گردن اڑانی ہے، کہ اتنے دیر میں دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، تو قاضی نے بھی لوگوں کو روک دیا کہ نہیں دیکھو ابھی ٹھہر جاتے ہیں، یہ کون آ رہا ہے، کوئی مسافر لگتا ہے دور سے بہت تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ تو تھوڑے انتظار کے بعد وہی بندہ واپس کہ میں واپس آ چکا ہوں، اب آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ تو جب اس کو اس طریقے سے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے عیسائیوں نے دیکھا تو ان کا بھی دل اس وقت نرم ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر اپنے بچے کا خون معاف کرتے ہیں، تو اس کو بری کر دیا گیا۔ اور ہم نے تو یہاں تک سنا اپنے بزرگوں سے کہ ان عیسائیوں نے بھی مسلمان ہونے کا اعلان فرما دیا کہ جب مسلمان اتنے سچے ہوتے ہیں، اتنے وعدے کے پابند ہوتے ہیں، تو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں آج اور ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایمان والا جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، پہلی بات تو ہر وقت وعدے کریں نہیں، اور اگر کر لیا ہے نا سوچ سمجھ کر کے کریں، اور اگر کر لیا ہے تو اس کے بعد نبھانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اپنی طرف سے کوئی جان بوجھ کر کے کوتاہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ہم کمزور ہیں، اگر کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود اگر نہیں ہو سکا تو بھئی کم از کم اللہ تعالیٰ کو بتا دو سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تو محنت کری تھی نا، آپ جانتے ہیں آپ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، میں جتنا کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، اب آگے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے بغیر تو ویسے ہی میں نے جنت میں نہیں جانا، آپ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر فرما دیجئے، دنیاوی معاملات کو بھی سلجھا دیجئے اور آخرت کے معاملات کو بھی سلجھا دیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العالی وبحمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ چاہے نہ چاہے نفس و شیطان کی مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نیک بننا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اعمال کی حفاظت فرما،
نہ ہمارے اعمال سے جو ریا کا شائبہ ہے اس کو دور فرما، اے اللہ جو خلاف سنت اعمال ہیں ان خلاف سنت اعمال سے حفاظت فرما، اے اللہ اعمال کر کے ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیک اعمال کی برکات سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے انجام کو بہتر بنا، اے اللہ برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ آپ کے دین کے سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں اچھا گمان لے کر آتے ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ فائدہ مند بات سننے کی اور سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق حسیف فرما، اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہماری طرف سے ہیں اے اللہ ان پر ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہماری کم عملی کم علمی کے اوپر ہمارے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے فتنہ جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنی خشیت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی کے لیے ہمیں ہمارے اہل و عیال کو گھر بار کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو آپ کی محبت تک پہنچانے والے ہیں، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پہلے روزے سے اے اللہ دوڑ دوڑ کر کے آپ کی برکتوں کو رحمتوں کو پانے والے میں والوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان المبارک بنا، اے اللہ بہترین رمضان المبارک بنا، اے اللہ سنتوں کے مطابق روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اے اللہ اس رات کی برکات کو اے اللہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کو منا لینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بخشنے والوں میں اپنا نام شامل کروا لینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اگر وہ کوئی بھی کیفیت ہمارے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے اس رات کی برکتوں سے محرومی ہو جاتی ہے، اے اللہ ان تمام کیفیتوں کے اوپر ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ان کے اوپر ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ گزری ہوئی زندگی کے اندر جو بھی گناہ ہو چکے سب سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ان بڑے اچھے اچھے موقعوں کی اے اللہ نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے دامن کو بھر لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی آسانیاں ان کو ان کے شامل حال فرما، اے اللہ پریشانیوں سے مصیبتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی علم اور دین کے عمل اور دین کی سمجھ کے لیے قبول فرما، اے اللہ جیسا آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سکھایا ویسے دین کو سیکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔